حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گی، مومن کا ایکسیڈنٹ ابھی ہوا ہے، اس میں زخمی ہو گئے ہیں، قاسم عباس روزنامہ ایکسپریس کے کچھ ہیں، وہاں پہ ایڈوائزر وغیرہ ہیں، اور ہمارے سوز خان برادر رضوان عباس چکل سوز خانی کے بعد جن کو دل کا عارضہ ہوا تھا، ان کی بھی جو پلاسٹی وغیرہ ہوئی، آپ سے دعا کروں گا، اور بھی کوئی جہاں بھی کہیں مریض ہے سب کو شامل کر کے ان تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے۔ پروردگار بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ تھا، ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے۔ اعزاز محترم، جہاں کل مضمون کو چھوڑا ہے وہیں سے لے کر چلیں گے بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ وقت بڑا کم لگتا ہے ہمیں، جب وہ تیزی سے جب گزرنے لگتا ہے، اس لیے تمہید یہ جملے بھی ادا نہیں کر رہے، سیدھے سیدھے چلتے ہیں، بس اتنا یاد دلاتے چلیں گے۔ کل ہم نے جو بات ختم کی تھی وہ یہاں ختم کی تھی کہ وہ الذی کفا ایدیہم عنکم و ایدیکم عنہم، اور وہ ہے اللہ کہ جس نے ان کے ہاتھوں سے تمہیں اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو بچایا، ایدیہم کفار کے ہاتھوں سے، انکم ان کے ہاتھوں کو تم سے دور رکھا، وہ ایدیہم انہم اور تمہارے ہاتھوں سے انہیں دور رکھا۔ یہاں پہ ہم نے بات کی، کب؟ جب من بعد ان اصبرکم علی بطن مکہ، اس مکے کے شہر میں، اس مکے کے قلب میں، اس مکے کی حدود میں، اس مکے کی سرحدوں میں، دونوں کی بات ہو رہی، یعنی کہ صرف تمہیں بچایا، انہیں بھی تمہارے ہاتھوں سے بچایا، انہیں بھی تمہارے سے بیدی اکمان ہوں، تمہارے ہاتھوں سے کو دور رکھا، ان سے تمہارے ہاتھوں کو دور رکھا، تم سے ان کے ہاتھوں کو دور رکھا۔ سورہ فتح کی 24 آیت، من بعد ان اصبرکم علیہم، جبکہ تم ان پر فتح پا چکے تھے، یعنی ساتھ ہی دیر، یہی تو بات ہوئی تھی نا ہماری، اب اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہ آیت کی تکرار ہم صرف اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہمیں شبہ ہو جاتا ہے تقریر کرنے کے دوران کہ کہیں خدا نہ کرے کوئی زیر زبر پیش ایسا نہ رہ گیا ہو کہ غلطی کا امکان رہ جائے تو وہ تصحیح ہو جائے، اگرچہ کہ کل درست ہی تھا لیکن پھر بھی ایک شک کبھی کبھی ذہن میں گزر جاتا ہے، تو اس لیے میں تکرار کرتا ہوں تاکہ پہلے دن جو آیت پڑھی تھی وہیں سے پھر بات کو شروع کر دیا جائے تو ذرا خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے باتیں۔ بس اتنے امن کی جگہ ہے کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں دی کہ مسلمان تو کجا، کافر کو بھی نہیں مارنا، مسلمان تو کجا، کفار کو بھی، بیدی کمان کو انہم، تمہارے ہاتھوں کو دور رکھا ان سے، نہ انہیں اجازت دی نہ تمہیں اجازت دی، یعنی ہم نے بچایا، ہم نے دور کیا جبکہ تم فتح پا چکے تھے، ساتھ ہی میں جب تم داخل ہوئے ہم نے دور رکھا، تاکہ اس بلد امین میں جسے میرے خلیل ابراہیم نے تعمیر کیا ہے، یعنی شہر بنایا ہے، یہاں خون خرابہ نہ ہو، یہاں بربادی نہ ہو، یہاں تباہی نہ ہو، یہاں خون نہ بہے، حیوانوں کا بھی خون نہ بہے، یہ ہے اسلام کا خلاصہ۔ ہمارے مسلمان بھائیوں جہاں جہاں بھی سن رہے ہو، یہ ہے اسلام، یہ ہے محبت کا دین، ڈھونڈیے کہاں ہے دنیا میں بھائی، اب ڈھونڈتے پھریے، کتابوں میں مل جائے گا، تقریروں میں مل جائے گا، عملی طور پہ دیکھ لیجئے جو عالم اسلام کا حال ہے۔ اس لیے اس موضوع کو اختیار کیا کہ بھیا مسلمانوں کو پتہ تو چل جائے کہ اسلام دین کیسا ہے اور یہ مکے کا شہر کیسا شہر ہے، یہ کیسا بلد امین ہے. لیکن انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے، اور یہ بھی مشترکہ بات عرض کر رہا ہوں کہ افسوس کی بات یہ، رونے کا مقام یہ ہے کہ جب اس کی بے حرمتی ہوئی، کلمہ گویوں کے ہاتھ سے ہوئی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھ سے ہوئی. ابھی ہم آج جو بتائیں گے آپ کو کہ کتنے بڑے بڑے، جیسے بخت نصر کا ذکر کیا تھا، آج سکندر اعظم کا بھی شاید ذکر آ جائے گا، کتنے بڑے بڑے فاتحین اعظم آئے لیکن انہوں نے مکے کا احترام کیا. مکے کا کافر تھے، الیگزینڈر سکندر اعظم کافر تھا، ابھی تفصیلات میں جب جائیں گے تو ذکر آ جائے گا، مگر اس نے مکے کا احترام کیا، حرمت کا پاس کیا، خانہ کعبہ میں خوریزی نہیں کی، حرم مکہ میں، حرم خدا میں، مکہ شہر میں خوریزی نہیں کی. یہ تو جو کچھ ہوا یہ بعد کی داستانیں ہیں جن کی طرف ہم اشارے کرتے ہیں، تفصیل سے پڑھیں گے. کچھ احباب کی ناراضگی کا خطرہ ہوتا ہے، حالانکہ انہیں احباب نے خود لکھا ہے، خود ہی پڑھا ہے، لیکن کیا کریں، اس لیے اشارے کرتے چلے جاتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے یوں بات کو آگے لے کر آگے بڑھے. مال ابن عدنان جنہوں نے حدود کا تعین کیا خانہ کعبہ کی، یعنی حرم کی، خانہ کعبہ کی نہیں معذرت کے ساتھ، حرم کی حدود کا، عرفات کی حدیے، مزدلفہ یعنی مشعر الحرام کی حدیے، منا کی حدیے، حرم مکہ کی حدیے، یہ ساری حدود کس نے معین کی؟ جناب معد ابن عدنان. آپ ہماری طرف متوجہ رہیے گا، معد ابن عدنان نے انہی حدود کو باقی رکھا اللہ نے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو حدود جناب معد نے معین کی تھی ان کے آثار، کیونکہ حاجیوں کو تو سب جگہ جانے نہیں دیا جاتا نا، لیکن ان کے آثار اب تک جیسے آثار قدیمہ موئنجودڑو کے آپ کے یہاں پائے جاتے ہیں نا، اس طرح اس حدود کے آثار بھی اب تک موجود ہیں. اور 87 میں کیا تھا تو بتائے جاتے تھے، نشاندہی کی جاتی تھی کہ یہ وہ حد ہے جو انہوں نے بنائی تھی، لیکن اب الحمدللہ وہ بھی سب صاف کر دیا گیا، کوئی نشانی نہ چھوڑو، حضور کے آبا و اجداد کی بھی کوئی نشانی نہ چھوڑو. یہ الگ بات ہے کہ شاہراہوں کے نام قاتلوں کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، یہ عجیب ہے، یہ عجیب ہے. اہل انصاف سے انصاف کے طالب ہیں، اگر واقعی عادل ہیں آپ تو فیصلہ کیجئے کہ حضور کے اجداد کی نسبت ہو کسی چیز سے، اس کو تو ختم کر دیا جائے، اس کو تو مٹا دیا جائے، یا لوگوں کی توجہ موڑ دی جائے کہ نہیں نہیں یہ مولد رسول نہیں ہے، یا حضور کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، بڑے بڑے بورڈ بھی لکھ کے لگا دو. کیوں بھائی، کیا ضرورت ہے آپ کو، آخر کسی جگہ تو پیدا ہوئے ہوں گے خدا کے رسول، وہ جگہ بتا دو، وہاں چلے جائیں گے ہم. مکے میں پیدا ہوئے نا، اللہ کبھی مولد رسول پہ جھگڑا، کبھی مولد علی پہ جھگڑا کہ نہیں یہاں نہیں پیدا ہوئے، تو بس اچھا بھائی کہاں پیدا ہوئے وہ بتا دو، مکے میں تو پیدا ہوئے، اچھا ہے سب کچھ، لیکن اب یہ ظاہر ہے کہ کارستانیہ کے آمدن مسخ کرنا چیزوں کو کیا کیا جائے. خیر، جناب معد ابن عدنان یہ جملہ معتزہ اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ سوچنے کا موقع دیا جائے لوگوں کو کہ کسی کی ضد میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ، کسی کی ضد میں اتنا آگے نہ بڑھو کہ قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہو جائے. بھائی تمہیں ان سے دشمنی تھی نا، ان سے لڑائی تھی، ان کی لڑائی کے چکر میں احترام کعبہ، احترام ابراہیم، احترام حاجرہ، احترام اسماعیل، احترام پیغمبر ختم مرتبہ سب پامال کر دیا تم نے، صرف ان کی دشمنی میں، دشمنی میں اتنا ضد میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. مات کے بیٹھے نظار، نظار ابن معد، نظار کے لیے اتنا کافی ہے کہ جناب نظار نے عربی رسم الخط ایجاد کیا. عربی کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ یا جانتے ہیں کہ اللہ کی آخری کتاب کس زبان میں آنے والی ہے. بھائی اس سے پہلے دیکھیے، اس سے پہلے تمام مسلمانوں کو ہدیہ کر رہے ہیں، یہ مطلب تمام مسلمان جہاں جہاں سنیں گے اس بات کو ان سب کو ہدیہ کر رہے ہیں، تحفہ ہے ہماری طرف سے، مطلب کہ دیکھیے توریت، زبور، انجیل سب آ چکی، کیوں تحریفات کا شکار ہوئی؟ کہ زبان سے، اصل زبان سے ہٹا دیا گیا، اصل زبان سے ہٹا دیا ان کا۔ بھائی بڑا آسان ہے، جیسے آج بھی ہمارے کچھ احباب کہتے ہیں کہ بھائی ضروری ہے کہ عربی میں پڑھیں نماز، اپنی زبان میں بھی تو پڑھی جا سکتی ہے، زیادہ آسانی سے بچوں کو یاد ہو جائے گی، ایسے ہی ہے نا۔ تو حشر کیا ہوا توریت، زبور، انجیل کا؟ کیا وہ محدود کرنے کے بعد 9 یا 10 انجیلیں بچی؟ ورنہ تو بہت ہیں، لیکن جن پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں ان میں بھی ان کی تعداد کتنی ہے؟ 9 یا 10، یعنی وہ بھی ایک نہیں ہے، وہ بھی ایک نہیں ہے، مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، 9 ہیں، یا کوئی کہتا ہے کہ 10 ہیں، بہرحال ہم نے تو 9 دیکھا، لیکن کچھ کیا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 10ویں بھی ایک ہے، تو 10 ہوں گی، چلیے ہمیں اسے بحث نہیں، مگر ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنا ہٹایا گیا اصل سے تو وہ چیزیں بدل گئیں کہ نہیں بدل گئیں؟ لیکن یہ تو طے ہے نا، مشیت نے بعد میں تو طے نہیں کیا، عربی رسم الخط ایجاد ہونے کے بعد تو یہ طے نہیں ہوا کہ قرآن اس زبان میں آئے گا۔ لوہے محفوظ میں ہے نا، قرآن مجید فی لوہ محفوظ، لوہے محفوظ میں تو موجود ہے نا قرآن مجید، تو کہ جس زبان میں اسی زبان میں تو آئے گا نا، کیوں؟ اور پھر قیامت تک کے لیے پابندی بھی ہوگی کہ ترجمے کر لینا، مگر خبردار اصل سے الگ مت ہٹ جانا۔ اسی لیے آپ دیکھیے نا، ترجموں میں اختلاف ہو سکتا ہے، متن میں اختلاف نہیں کر سکتا کوئی، ہے نا؟ ترجمہ ہے نا، میں نے ایک لفظ کا معنی یہ لے لیا، اس نے ایک لفظ کا معنی، اپنی اپنی مرضی ترجموں میں دکھا سکتے ہو کارستانیاں، تفسیروں میں دکھا سکتے ہو کارستانیاں، لیکن متن کو محفوظ کیا کیوں؟ ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں، لہذا تمام عالم اسلام سن لے۔ تو وہ چھڑبھائیوں کی طرف ہم نہیں جاتے، یاد رکھیں کہ تحریف قرآن کا قائل کوئی بھی نہیں، جتنے ہمارے فقہا، مراجع، مفسرین، جتنے بھی بڑے بڑے، اگر کوئی اکا دکا روایت ہمارے یہاں سے لائے گا تو بڑی معذرت کے ساتھ، اہل علم جانتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تحریف کی روایات اور جگہوں پہ موجود ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی روایت کرنے والے ہوں، عقیدہ سارے مسلمانوں کا یہی ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ، باطل اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ عقب سے، یہ قرآن۔ یہ اس لیے علی الاعلان بتاؤں کہ یہ عقیدہ، اب کوئی ضعیف روایتیں یہاں سے لیا ہے، تحریف کی ادھر سے لیا، تو بھائی ایسی روایت صرف ہم پر ملبہ کیوں پھینک رہے ہیں؟ یہ تو سب جگہ موجود ہے جناب، وہاں سے بھی تو نکالیے ساری۔ اب یہ تو موضوع نہیں ہے کہ میں یہاں بتانا شروع کروں کہاں کہاں اور کس کس نے نقل کیا کہ کون سا سورہ 200 کا تھا، اتنی آیاتیں، اتنی آیات فلاں جگہ چلی گئی، اتنی آیات فلاں جگہ چلی گئی، اتنی آیات، کہیں کہیں تو عجیب عجیب روایت ہیں کہ میں ان کو نقل بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ ہماری نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، مگر عجیب عجیب روایت ہیں کہ ان کو نقل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خیر جناب، اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تو بس یہ تو طے ہے نا کہ قرآن مجید کو اس زبان میں آنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس زبان میں آنا ہے۔ یہ زبان بولی تو جا رہی ہے، لہجے بھی ہیں، لیکن رسم الخط، بھائی آپ بولنے میں کتنی بھی غلطیاں کر لیں، لیکن لکھنے میں، املا لکھنے میں، اردو لکھنے میں، آپ کا لہجہ حیدرآبادی ہو سکتا ہے، مدراسی ہو سکتا ہے، لکھنؤ والوں کا ہو سکتا ہے، دہلی والوں کا ہو سکتا ہے، کہیں کا بھی ہو سکتا ہے، جتنے علاقے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن جب لکھیں گے تو، جب لکھیں گے تو، تو رسم الخط کیا کرتا ہے؟ زبان کو محفوظ کرتا ہے۔ جن زبانوں کے رسم الخط ختم ہو گئے، ختم ہو گئے، تو ان زبانوں پہ زوال بھی آ گیا۔ اس لیے میں ہمیشہ زبان کی حفاظت پہ زور دیا کرتا ہوں کہ اپنی زبان کی، جو بھی آپ کی زبان ہے، اس کی حفاظت پہ، اس کی حفاظت کیجیے، اس کو بچائیے۔ تو اب قرآن نازل ہوگا عربی زبان میں، قیامت تک کے لیے تحریف کی گنجائش نہیں، باطل کے داخلے کی گنجائش نہیں۔ یہ عربی زبان جب سے لکھنا شروع ہوئی، جب طے ہوا، یا آدم کی خلقت سے پہلے؟ بھائی قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ تو لوح محفوظ میں ہے نا قرآن، اس کا مطلب قرآن موجود ہے، تو جیسا موجود ہے ویسے بھیجا جائے گا نا، یا بدل بدل کے بھیجا جائے گا، یا پہلے کسی اور زبان میں لوح محفوظ میں لکھا گیا ہوگا بعد میں کسی اور زبان میں، نہیں طے ہے. لہذا یہ اعزاز کسے ملا؟ جب عربی زبان، جب بول چال رائج ہو گئی قبیلوں میں، تو یہ اعزاز حضور کے اس جد کو ملا، نزار ابن ماد کو، کہ تمام سیرتوں کی کتابوں نے لکھا کہ نزار وہ پہلا فرد ہے جس نے عربی لکھنا سکھایا. عربی اللہ یہ پہلا فرد جس نے عربی رسم الخط ایجاد کیا، لکھنا سکھایا، تاکہ لکھنا سیکھ لیں، کچھ تو لکھنے والے ہوں. تو حضور کے زمانے میں ٹوٹل 17 لکھنے والے تھے. کتنے تھے؟ ان لکھے پڑھوں کی اہمیت کیا تھی؟ ان لکھنے پڑھنے والوں کی اہمیت یہ تھی کہ جب پہلی جنگ بدر میں 70-72 کفار گرفتار ہوئے، تو حضور نے کہا اس میں پڑھے لکھے کتنے ہو الگ ہو جاؤ. سنیں تمام میرے مسلمان بھائی، سنیں، اتنے دن سے جو پڑھ رہا ہوں وہ مشترکہ ہی پڑھ رہا ہوں باتیں، جو لکھنا پڑھنا جانتے وہ الگ ہو جاؤ. ان کو الگ کر دیا. کیا شرط رکھی رہائی کے لیے؟ کہ تم میں سے ہر ایک مدینے کے 10-10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا. ساری پابندیاں یہی کہ یہاں پڑھنے نہ جاؤ، وہاں پڑھنے نہ جاؤ، وہاں ہمارے بچے پڑھنے جائیں گے، تمہارے بچے نہیں. بہرحال کیا عرض کر سکتے ہیں، ان کی خدمت میں بزرگ ہیں ہمارے، کیا کہیں. لیکن حضور نے کیا کہا کہ مدینے کے 10-10 بچوں کو ایک ایک آدمی لکھنا پڑھنا، کافروں کے بچوں سے مدینے کے مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھوانا سکھا رہے ہیں. کیوں؟ ارے بھائی نظریاتی تعلیم ہم دیں گے، لیکن لکھنا پڑھنا، علم حاصل کرنا، ٹیکنالوجی حاصل کرنا، اس پر پابندی تھوڑی کہ خبردار کافر سے نہ لینا. ارے کہیں سے بھی علم ملے لو، عملی مظاہرہ کر کے رسول نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ عملی مظاہرہ کہ علم اس سے بھی ملتا ہے تو لو اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ پھر بڑی باتیں لمبی ہو جائیں گی، مطلب جتنا بیان کرنا چاہتا ہوں رہ جائے گا. بس پہلا فرد نزار ابن ماد ابن عدنان، جس نے عربی رسم الخط ایجاد کیا، لکھنا سکھایا. کیوں؟ یا تو یہ جانتے ہیں کہ جو کتاب آئے گی وہ اس زبان میں آئے گی، اور یا پھر مشیت کو اتنی پسند آئی کہ اب قیامت تک اسی زبان میں رہے گی. خبردار بدلنے کی کوشش نہ کرنا، نماز بھی اسی زبان میں ہوگی، ترجمے کر لینا اپنی اپنی زبانوں میں، سمجھنے کے لیے اس کو منع تھوڑی ہے، لیکن عربی ہی رہے گی. لیکن اب ایسی بھی عربی نہیں رہے گی کہ جس کو عربی آتی ہو وہ عالم بن جائے. اگر ایسا ہوتا تو یہ جتنے بھی عربی جانتے ہیں یہ سب کے سب عالم ہوتے ہیں، لیکن ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسا کہ ہے، وہ اتنا بھی نہیں جانتے جتنا آپ جانتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ زبان لازمی کر دو، واجب کر دو، سکھا دو سب کو تاکہ قرآن سمجھنے میں آسانی ہو، تو جن کی مادری زبان ہے ان کو ہی سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اکثریت کی بات کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، برا ماننے کی ضرورت نہیں میری باتوں کا، کوئی برا نہ مانے، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے کہ نہیں ہے. گزشتہ 100 سال میں اس سرزمین میں بتا دے مجھے کتنے دانشور پیدا کیے، کتنے سائنسدان پیدا کیے، کتنے مفکر پیدا کیے. خلیل جبران کا نام تو پھر بھی مصر میں تو پھر بھی نام ہے 2-4 کے، لبنان میں جار جرداخ مسیحی جیسے لوگ ہیں. یہ جب سے یہ خاص فکر آئی اس 100 سال میں، ایک نام نکال کے بتا دو، ایک نام کہ جو دنیا کی سطح پہ مانا گیا ہو. سائنس کو چھوڑو، سائنس تو وہاں کیا پڑھائیں گے، سائنس وائنس کیا پتا ان کو، سائنس کیا ہوتی ہے، فزکس کیا ہوتی ہے، کیمسٹری کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا اس چیزوں کا. دانشور کوئی بتا دو، کوئی مفکر، کوئی فلسفی، कोई इतना बड़ा शायर जैसे और सरजमीनों पे है नहीं, तो ये किसने कहा कि सिर्फ जबान आने से आलिम बन जाएगा? तो यहां से जितने मजदूरी करने जाते हैं, परवरदिगार उनकी मुश्किलात को दूर करे, उनके रिस्क में इजाफा करे, वो सब जाके अरबी बोलना सीख लेते हैं। तो जब सब आ जाया करें तो खामखा में आप हमारे साथ अलकाबात लगाते हैं, उसको उज्जतुल इस्लाम कहा कीजिए क्योंकि अरबी बोलना जानता है। हालांकि हमें भी जेबा नहीं देता, मैं तो सैकड़ों बार टोक चुका हूँ, शर्मिंदा होता हूँ जब इस किस्म के अल्लामा और हुज्जतुल इस्लाम और ये सब हमारे साथ लगाया जाता है। अल्लाह गवाह कि हम इस पर राज़ी नहीं हैं, लेकिन कहाँ तक टोके जाएँ, 26-27 साल हो गए टोकते टोकते, हम भी थक गए, कान सुन सुन के पक गए, बोलते रहो अब क्या करें। अल्लाह तो जानता है ना कि हम इस पर राज़ी नहीं, अल्लाह जानता है हमारा कि हम इस पर राज़ी नहीं। तो अजीज़ों बात समझ में आई कि अरबी रस्म अल-ख़त ईजाद किया नज़ार इब्ने माद इब्ने अदनान ने, नज़ार के बेटे मुज़िर, मुज़िर इब्ने नज़ार के लिए तो बस एक ही बात काफ़ी है, दो हदीसें पेश कर देते हैं। नज़ार के जो चार बेटे थे, दो बेटों के ईमान की सनद अल्लाह के रसूल ने दी है, तारीख याकूबी और सीरत हलबिया, साफ साफ किताबों के नाम इसलिए लेता हूं कि ढूंढने में किसी को दिक्कत ना हो। तारीख याकूबी में जो हदीस है रसूल से जनाब मुज़िर के लिए और जनाब रबिया इनके भाई के लिए, बाकी दो भाइयों के लिए नहीं, क्योंकि मैंने अर्ज किया ना कि बाकी उनकी औलादें और इधर उधर होते गए, बिगड़ते चले जाते हैं कि नहीं बिगड़ते चली जाती है औलादें, वो जब भी तो बुतपरस्त बने सारे, मगर जहां नूर आ रहा है, बस हुजूर ने फरमाया तारीख याकूबी में कि इन दोनों के लिए इन्नहुमा काना अला दीन इब्राहिम, ये दोनों मेरे अजदाद में से, कौन दोनों, मुज़िर और उनका भाई रबिया, दीन इब्राहिमी पर थे। सीरत हलबिया ने आगे बढ़कर बात की ला तसुब्बो मुज़िरा इन फइन्नहु कद काना अस्लमा, हुजूर ने फरमाया कि मेरे जद मुज़िर को बुरा भला ना कहना, ये मुसलमान था। फइन्नहु कद काना अस्लमा सीरत हलबिया, इतना काफी मुज़िर के लिए, बातें बहुत सारी करनी है, आगे चलिए। मुज़िर के बेटे, अब इनके ईमान की दलील तो मिल गई ना, हदीस मौजूद है, किताबों के नाम ले दिए मैंने, इनके बेटे इलियास, इलियास इब्ने मुज़िर, जी तो चाहता है हर एक पर एक 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 मजलिस होती, मगर मैं क्या करूं कि वो बस तंगी वक्त, महदूद अय्याम महदूद दिन, आगे बढ़ जाता हूँ। जनाब इलियास की बस एक सिफत बयान करूँगा कि जनाब इलियास बड़े जोशीले थे, बहुत गुस्से वाले भी थे, जोशीले बहुत, लिहाजा ये वो फर्द है हुजूर के अजदाद में कि जिसने सबको दीन इब्राहिमी पर वापस पलटाया, अपने कबीलों को कि क्या तहरीफात करते हो, तुमने दीन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। तो कहते हैं कि सारी सुन्नतों को जैसे जनाब इब्राहिम के जमाने में थी, उन सब को जिंदा किया इलियास इब्ने मुज़िर इब्ने नज़ार इब्ने माद इब्ने अदनान ने। फिर कहते हो कि अजदाद रसूल काफिर थे, माज़ल्ला माज़ल्ला, फिर शिफात की उम्मीद रखते हो उस रसूल से? पढ़ो तो सही अजदाद रसूल को पहले कि किसने किया क्या क्या है। आगे बढ़िए, इनके बेटे, अरे मुज़िर का तो एक कारनामा रह गया, जनाब मुज़िर का कारनामा तो बता दें, उसके बाद आएंगे मुद्रिका इब्ने लियास पर, और खुज़ैमा इब्ने मुद्रिका, कनाना इब्ने खुज़ैमा और नज़र इब्ने मालिक। नज़र इब्ने मालिक का जिक्र ख़ास तौर पे करना है, लेकिन जनाब मुज़िर का एक बहुत बड़ा कारनामा रह गया। जनाब मुज़िर की आवाज़ बड़ी प्यारी थी, लहन बहुत अच्छा था, पढ़ने वालों को इसलिए हम कहते हैं कि भाई अगर अल्लाह ने लहन दिया है अच्छा, तो उसको अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करो, अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद ना करो। आजकल तो बस अब क्या कहें, फिर बुरा लग जाता है हमारे कुछ दोस्तों को कि हर एक के पीछे डंडा लेके पड़ जाते हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो शायरी का हश्र हो रहा है, जो कलाम का हश्र हो रहा है, और अब तो धुने और तर्जे भी बस कुछ समझ में नहीं आता, اچھے اچھے پڑھنے والے, بہت اچھے اچھے پڑھنے والے ماشاءاللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے, اچھے پڑھنے والے. لیکن بس وہ ایک جو لائن چل پڑتی ہے چل پڑتی ہے, اب میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. وہی میں نے کہا نا کہ سب مجھے سب یہ کہتے کہ یہی ہے, اسی ایک آدمی کو ساری پریشانیاں رہتی ہیں اور کسی کو نہیں ہے, کوئی پریشانی اس کو سب سے پریشانی ہے. لیکن میں کیا کروں, میں بھی عادت سے مجبور ہوں, میری نظریں چاروں طرف رہتی ہیں, میں کیا کروں. تو نہیں ایسا یہ گانے جب پاپ جن کو کہا جاتا ہے اس ٹائپ کا, یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب سنو جناب مضر کی آواز کیسی تھی, لہن تھا, چوٹ لگی, جس انداز میں یا یدا ہو یا یدا ہو یا یدا ہو کہا کہ حیوان بھی دوڑتے ہوئے پاس آ گئے. آپ کو اب بتائیں تاریخی بات, ہدی خانی عرب میں ایک کام ہے جس کو کہتا ہے ہدی خانی, ہدی خانی جس کو بعد میں کہا گیا رجز. کہ یہ ہدی خانی کے جو اشعار ہیں اس کے اوزان, اس کے وزن, اس کا ردھم اونٹ کی ناقے کی چال کی طرح ہے. یعنی ناقے کو دوڑاتے جاتے تھے اور ہدی خانی کرتے جاتے تھے. اس پر علامہ اقبال کا بھی ایک کلام ہے, کبھی موقع ملا تو بتا دیں گے آپ کو کب اس نے کہاں کہا. خیر وہ ہدی خانی کرتے تھے, وہی ہدی خانی آگے چل کے بنی رجز, رجزیہ اشعار کہلائے. یہ جنگی جذبہ پیدا کرنا دشمن سے مقابلے کے وقت, یہ جو آپ جن کو ملی نغموں کا نام دیتے ہیں, تو وہی ملی نغمہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے دل میں جوش پیدا کرتا ہے. وہ ملی نغمہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے سا بچہ, اب میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں, کہ وہ اس پہ ناچنا شروع ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہ بھی ناچنے کی چیز ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. ہدی خانی الگ ہے, رجس الگ ہے. یعنی ایسے اشعار جن سے انسان کا خون گرم ہو, جوش مارے. آپ بھی سنتے ہیں نا ایسے اشعار, ہم بھی سناتے رہتے ہیں کبھی کبھی, آپ بھی سنتے ہیں, وہ الگ چیز ہے. اس ہدی خانی کا آغاز بھی جناب مضر نے کیا تھا. اب آگے بڑھیے, جناب الیاس کے بیٹے مدرکہ, آگے بڑھتا ہوں, بس اتنا کافی ہے کہ ان کے ایمان کی سند رسول نے دی. مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر ابن کنانہ, نون زواد رے. یہ نظر ابن کنانہ وہ شخصیت ہے, پہلی شخصیت ہے حضور کے اجداد میں جن کا لقب پڑا قریش. کیا لقب پڑا؟ تین افراد کا لقب ہے قریش, یاد رکھیے گا. نظر ابن کنانہ کا, نظر کے بیٹے ہیں مالک, مالک ابن نظر, مالک کے بیٹے ہیں فہر ابن مالک, دوسرے فرد ہیں فہر ابن مالک, ان کا بھی ذکر کریں گے, ان کا بھی لقب پڑا قریش. اور تیسرے فرد ہیں قصے ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوی, ان کا لقب پڑا جناب قصے کا قریش. تو ان تینوں میں جو پہلا فرد ہے جسے قریش کہا گیا وہ کون ہے؟ نظر ابن کنانہ, جنہیں قریش کہا گیا. اب مجھے بتائیے کہ اگر جناب نظر ابن کنانہ معاذ اللہ, معاذ اللہ دین ابراہیمی پر نہیں ہیں, مسلمان نہیں ہیں, تو پھر آپ حضور کو قریشی کیوں کہتے ہیں؟ لقب ہے حضور کا, لقب ہے اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی. تو کچھ تو تھا نا اس قریش میں جس کی نسبت سے بعد میں پوری قوم قریشی کہلاتی تھی. اگرچہ کہ بت پرست تھے مگر نسبت دیتے تھے قریش کے ساتھ, تو ڈھونڈو تو صحیح قریش تھا کون. اللہ مجلسوں کی تعداد اتنی محدود ہے, ورنہ جو نام بیچ میں گزر گئے نا ان کے بھی کارنامے بیان کر سکتے ہیں کہ ایک مجلس ایک ایک کے لیے چاہیے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اصل مطلب آپ تک پہنچ جائے, اصل مطلب جو معال مجلس ہے, ما حصل ہے, وہ آپ تک کیپیٹل جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے, مطلب کو پہنچایا جائے. تو نظر ابن کنانہ کون؟ وہ پہلا فرد جس کا لقب پڑا قریش. کیوں پڑا قریش؟ جناب نظر ابن کنانہ کو قریش کیوں کہا گیا؟ تین وجوہات بیان کی گئی ہیں، چوتھی نہیں، تینوں وجوہات بیان کر دیتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا بار بار کہ ہم تمام اپنے جتنے بھی احباب ہیں، جتنے بھی مکاتب ہیں، سب کے لیے پڑھ رہے ہیں، سب سنیں ہماری بات کو، کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ اپنے اہل علم سے، جس کو آپ اہل علم سمجھتے ہیں، ان سے ہماری باتوں کی تصدیق کراتے جائیے گا۔ پہلی شخصیت ہے نظر ابن کنانہ، جس کا لقب پڑا قریش۔ کیوں کہا گیا قریش؟ تین وجوہات۔ پہلی وجہ، کہتے ہیں کہ وہ قریش نام کا کوئی جانور تھا، عجیب و غریب قسم کا، سمندر میں کشتیوں کو الٹ دیا کرتا تھا۔ جب جدے مکے سے نکل کے جدے کے ساحل سے جاتے تھے باہر تجارت کے لیے، تو جناب نظر ابن کنانہ نے نیزے سے اس کو مارا، اس کو گھسیٹ کے ساحل تک لائے اور مکے میں لا کے ڈال دیا۔ اس جانور کا نام تھا قریش۔ یہ ایک وجہ۔ کہے کہ صاحب یہ عقل سے بعید ہے۔ ہوگی عقل سے بعید؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے وہ بتایا جو نقل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے دوسری وجہ، کہتے ہیں کہ تقرش سے نکلا ہے قریش۔ تقرش، تقرش کا معنی ہے جمع کرنا، تقرش کا معنی ہے جمع کرنا، ایک جگہ جمع کرنا۔ تو نظر ابن کنانہ وہ فرد ہے ذریت اسماعیل میں جنہوں نے بکھرے ہوئے قبائل کو جمع کیا تھا۔ بکھری ہوئی اولاد کو، جو بکھر گئی تھی، منتشر ہو گئی تھی، اسے جمع کیا تھا۔ اس تقرش سے ان کا لقب پڑ گیا قریش، یعنی جمع کرنے والا، جمع کرنے، تقرش سے نکلا قریش۔ تیسرا وجہ کا تقریش سے نکلا۔ تقریش کا معنی بھی اکٹھا کرنا ہے، لیکن کہاں؟ دسترخوان پہ۔ اتنا بڑا دسترخوان ہوتا تھا نظر ابن کنانہ کا کہ جتنے حرم میں لوگ ہوتے تھے سب کو گھر لے آتے تھے، چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ کہتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے، کیونکہ دسترخوان پہ اکٹھا کرتے تھے مہمانوں کو، اللہ کے گھر آئے ہوئے مہمانوں کو، انہیں لوٹتے نہیں تھے۔ انہیں مہنگا سودا نہیں دیتے تھے، انہیں الو نہیں بناتے تھے، ان سے ڈالر نہیں بٹورتے تھے۔ بھائی دکانداروں کی بات کر رہا ہوں، اربوں ڈالر کی، کھربوں ڈالر کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے، سیزن نہیں کماتے تھے۔ اس لیے دنیا نے قریش کہا نظر ابن کنانہ کو، کہ اللہ کے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی دعوت کرتے تھے، ہر روز اکیلے نہیں کھاتے تھے۔ اور یہ صفت ان کی ایسی مشہور تھی کہ اگر جس دن کوئی مہمان نہیں ملے، پرندوں کو کھانا بانٹو، پہاڑوں پہ رکھ دو، پرندے آ کے کھائیں گے۔ اور کچھ بھی نہ صحیح تو کسی پتھر کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، ایک نوالا تیرا، ایک نوالا میرا، جاؤ، جس کے نصیب کا ہوگا وہ آ کے لے ہی جائے گا، تجھ سے اٹھا کے پتھر پہ رکھتے جاتے تھے۔ تینوں وجہیں بتا دی میں نے، جو بھی صحیح ہو، لیکن میرا فرض تھا کہ تینوں باتیں پہنچانا۔ تو تینوں باتوں میں نظر ابن کنانہ کی فضیلت نظر آئی کہ نہیں نظر آئی؟ نظر آئی نا۔ اب آئیے، یہی نظر ابن کنانہ کا دور ہے جب الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم نے حملہ کیا ہے، فاتح اعظم، اور جب مکے کے قریب پہنچا ہے تو باہر نکل کے ملے ہیں جناب نظر ابن کنانہ، اور مکے کی اہمیت بتائی الیگزینڈر کو، خبردار اس پہ حملہ نہیں کرنا۔ الیگزینڈر رک گیا، متاثر ہو گیا، بھائی ہاشم میں جو خطابت جائے گی یہیں سے جائے گی نا، جھوٹ کی اپنی طاقت ہے، سچ کی اپنی طاقت ہے۔ مکے کے لوگ کتنے ہی بڑے بڑے خطیبوں کو بھیج دیں، مگر جب ہاشم کا پوتا جعفر تیار جائے گا تو سب کی دکانیں بند حبشہ میں، حبشہ میں۔ بچے نہیں سمجھ سکے اس لیے ذرا سے، حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے نا مسلمان، تو مکے کے لوگوں نے بڑے بڑے خطیبوں کو بھیجا تھا، جا کے نجاشی کو بہکا دو، پہلے سے انہوں نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ مگر ادھر سے گیا تھا جعفر تیار، جعفر تیار عبد المطلب کا پوتا، ابو طالب کا بیٹا، ہاشم کا بیٹا، جعفر تیار۔ تو یہ سب میں خطابت آئی کہاں سے ہے؟ تو نظر ابن کنانہ نے گفتگو کی، بہت متاثر ہو گیا، آپ مکے کے سردار ہیں، کہا کہ حق تو ہمارا ہے، لیکن ابھی بنی خزاعہ اس پر حاکم ہیں. کون؟ بنی خزاعہ. یہ بنی بکر بنی خزاعہ بہت بڑے بڑے قبیلے ہیں. وقت تو نہیں ملے گا, اگر کسی مجلس میں زندگی رہے وقت مل گیا تو ان دونوں کی تھوڑی سی تشریح بیان کر دیں گے, آج تو خیر بالکل ہی نہیں ہو سکتا. کہ بنی خزاعہ حاکم ہے تو وہ اس پہ اور متاثر ہوا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے خلاف میری مدد طلب کرتے جیسا کہ آج ہوتا ہے. بھائی ہونا یہ فرق ہے, یہ دریا کے دو کنارے ہیں جو قیامت تک مل ہی نہیں سکتے. حق الگ ہے, باطل الگ ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ نظر ابن کنانہ دعوت دیتے الیگزینڈر کو, آؤ مکے پر حملہ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, یہ ہمارے مخالف حاکم ہیں, ان کو نکال باہر کرو, ہم تمہارے گورنر بن کے رہیں گے, ہم تمہارے نوکر بن کے رہیں گے اور تمہیں ہیرو بھی بنا لیں گے, تمہاری تصویریں بھی لگائیں گے. دنیا ایجنٹ کہے گی, ہم کہیں گے کرنل لارنس ہمارا ہیرو. کافی ہے اتنا؟ کافی ہے نا؟ پہنچ گئی بات. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لارنس, لارنس آف عربیہ, مدد لی گئی اس کی. اور یہاں حیران ہو گیا الیگزینڈر, تمہاری سرداری نہیں ہے؟ کہا نہیں. لیکن یہی تو فرق ہے محمد اور علی کی اولاد میں اور دوسروں میں. نہیں, اپنا حق لٹ جائے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ مدینے کی بے حرمتی ہو جائے, مدینے پہ آنچ آ جائے, مکے پہ آنچ آ جائے. نظر ابن کنانہ نے کہا نہیں, میں سردار نہیں ہوں, میں مکے کا سردار نہیں ہوں, اگرچہ کہ حق ہمارا تھا, لیکن بنی خزاعہ حاکم ہے. تو کہا بنی خزاعہ کی حمایت لے کر آئے ہو؟ کہا میں ان کی حمایت لے کر نہیں آیا, مگر میں جانتا ہوں کہ یہ بلد امین ہے, یہ مکہ حرم خدا ہے, اللہ کے خلیل ابراہیم کا تعمیر کیا ہوا ہے, اس پہ حملہ نہ کرنا. اور میں مجبور ہوں, اگر تو نے حملہ کیا تو جب تک میری زندگی ہے میں تجھ سے لڑوں گا. نظر ابن کنانہ نے الیگزینڈر کو جواب دیا, یعنی سکندر اعظم کو جواب دیا کہ اگر تو نے حملہ کیا تو جب تک میری زندگی ہے میں لڑوں گا. اتنا حیران ہو کر رہ گیا کہ یہ کیسا آدمی ہے, اس کے دشمنوں کا قبضہ ہے, کہہ رہے خبردار حملہ نہ کرنا. اگر آپ کو پہلی مجلس یاد ہے نا, تو خدا کی قسم وہی ہاشمی خون تو گواہی دیتا ہے کہ کوئی ملک ہو کوئی سرحد ہو, ہم پر کتنے ہی ظلم کیوں نہ ہوئے ہوں, لیکن کبھی اپنی مٹی سے غداری کا درس نہیں دیتے. اللہ سمجھ میں آ گئی بات, ہم نے کبھی درس نہیں دے سکتے. کیوں؟ ہماری تاریخ میں ہی ہے ہی نہیں بے وفائیاں غداریاں, یہ تو کسی اور کا مقدر ہے. تو نظر ابن کنانہ نے کہا کہ بے شک, حیران ہو گیا سکندر اعظم کہ اپنے دشمن کو بچانے کے لیے آ گیا. دشمن ہو بے شک ہو, مگر زمین حرم خدا ہے, بلد امین ہے, یہاں پہ متاثر ہو گیا. کہ آپ کی بات مان لی, خوریزی نہیں کروں گا, حملہ بھی نہیں کروں گا, لیکن ان کو معزول ضرور کروں گا بنی خزاعہ کو. تو نظر تو اتنے کر و فر سے لڑنے کے لیے آ بھی گئے تھے, بنی خزاعہ ویسی بھاگ گئے. اور انشاءاللہ اطمینان رکھیں اب بھی بھاگ جائیں گے, لڑنے والے نہیں ہیں, ان تلوں میں تیل نہیں ہے, ہم جانتے ہیں زمین میں ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات. نظر ابن کنانہ کے احترام میں بیت الحرام اور مکے کی بے حرمت انہیں کے سکندر اعظم نے نکل گیا الگ سے, کہا یہ تمہارے حوالے بھائی, نہیں لڑوں گا. تم محترم خاندان کے لوگ ہو, محترم لوگ, ہر دور میں دوسروں نے تو کچھ نے پہچان لیا, نہ پہچانا تو اپنوں ہی نے نہ پہچانا, کلمہ پڑھنے والوں نے ہی نہ پہچانا, پوری تاریخ. تو نظر ابن کنانہ وہ ہے جیسے سکندر اعظم سے مکہ معظمہ کو، بیت الحرام کو محفوظ رکھا، اسباب پیدا کیے کہ یہ حملہ نہ کرے۔ آئیے جلدی سے آگے بڑھتے ہیں۔ نظر ابن کنانہ، نظر کے بیٹے مالک، مالک ابن نظر، مالک کے بھی بڑے الگ کارنامے، لیکن اہم شخصیت جو ہم نے کہا فہر ابن مالک، یہ فہر دوسرا فرد جس کا لقب پڑا قریش۔ کیوں؟ اب یہ وہ دادا کی صفات پا رہے ہیں، لہذا ان کو قریش ثانی کہا۔ مکے والوں نے کہ یہ اپنے دادا کی صفات کا حامل ہے۔ تینوں وجہیں ہم نے وہاں بیان کی نظر ابن کنانہ کے لیے، اب یہاں کسی وجہ کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قریش ہے، یعنی اس میں اپنے دادا کی ساری صفات ہیں۔ مگر کارنامہ کیا ہے؟ عجیب ہے، بعثت رسول سے پہلے تو ایسے واقعات ملے، بعد میں جو ملا الٹا ہی ملا کام۔ حسان ابن عبد کلال، یمن کا بادشاہ، حسان ابن عبد کلال یمن کا بادشاہ، اس نے بھی حملہ کیا مکے پر، ہاتھیوں کے ساتھ نہیں، وہ ابراہ کا تھا، چاہتا تھا معاذ اللہ کہ کعبے کو ڈھا دے یا حضرت اسد اٹھا کے لے جائے اور وہاں بنائے، جیسے کہ ابراہ کا قصد تھا۔ فہر ابن مالک نے، جو دوسرے قریش ہیں جن کا دوسرا لقب ہے، جمع کیا سارے قرشیوں کو، اولاد ابراہیم و اسماعیل کو۔ سپہ سالار مضبوط ہو نا تو سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت ہے، اسے کوئی مسکا وسکا نہیں سمجھنا عزیزو، یہ حقیقت ہے۔ جس فوج کا بھی سالار مرد ہوگا نا، وہ فوج بھی مرد ہوگی۔ یہ دنیا کا قانون ہے، ہمیشہ کا قانون ہے، ہر جگہ کا قانون ہے، قوموں کا قانون ہے، قوموں کا بھی یہی قانون ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، بس قوموں کے عروج و زوال کے پیچھے بھی یہی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ آگے بڑھنے والے مرد جری ہوں تو چھوٹی چھوٹی سی قومیں سرخرو ہوتی ہیں، آگے بڑھنے والے ہی سودے باز ہوں۔ خیر چھوڑیے، تاریخ ہے ایک ہے، فہر نے جمع کیا، لوگ جانتے ہیں کہ فہر میں قریش کی ساری خصوصیات ہیں۔ فہر نے کہا میں آگے ہوں اور میری اولاد بھی آگے، تمہارے بچوں کو نہیں بھیج رہا کہ جا کے مر جائیں، جنت میں چلے جائیں، میرے بیٹے میرے ساتھ۔ فہر نے لشکر لیا، تیار کیا اور دیکھا مکے والوں نے کہ فہر کی پوری اولاد، بیٹے پوتے سب ساتھ ہیں اور آگے ہیں، آگے ہیں، ان کی طرح نہیں ہے کہ دوسروں کے بچوں کو بھیج دو، اپنے بچوں کو بچا کے رکھو، یہ کل کام آئیں گے مشکل وقت میں، دوسروں کے بچوں کو بھیجو، اس کو خود جنت میں جانے کی جلدی نہیں، دوسروں کے بچوں کو بھیجتا، خود چلا جانا پہلے، چلے جاؤ ہمارے ملک کی جان چھٹ جائے۔ جتنے یہ دوسروں کے بچوں کو تیار کرتے ہو تو خود تو چلے جاؤ نا، تمہیں جنت میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، خود تو نامعلوم کیسے کیسے بھاگتے ہو، یہاں سے کہہ بھی نہیں سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خود تو حلیے بدل بدل کے بھاگ جاتے ہو جب شہادت کا ٹائم آتا ہے، اور دوسروں کے بچوں کو جنت میں جاؤ تو تو پہلے جنت میں جانا، دوسروں کو بھیج رہا ہے، تجھے جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ یہ پیغام ہے پورے پاکستان کے لیے، ان بیچاروں کے لیے کہ جن کی سوچ یہاں تک نہیں جاتی، جن کی فکروں کو محبوس کر دیا گیا، جو گھٹن کے ماحول میں ایک خاص قسم کے نظریات میں پروان چڑھ رہے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے۔ وہر ابن مالک اپنے بیٹوں، اپنے پوتوں، اپنے نواسوں کو لے کر سب سے ہر اول دستے میں ہے، کیوں؟ اس لیے پھر پوری قوم بھی پیچھے، پھر جنگ ہوئی، جنگ ہوئی، سب سے بڑا بیٹا حارثہ شہید ہوا، پہلے فہر ابن مالک کا بیٹا شہید ہوا، تو لائے اسی لیے میدان جنگ میں، خود بھی زخمی ہوئے لیکن جیت گئے جنگ، بری طرح شکست دی باطل کو، حسان ابن عبد کلال کو گرفتار کر لیا، اسیر بنایا، 3 سال کے بعد اپنی شرائط پر چھوڑا، واپسی میں مر کھپ گیا۔ تو یہ فہر اس نے جنگ جیتی، کعبے کو بچایا، مکے کو بچایا، باہر نکل کے جنگ کی، کہا یہ قریش ثانی ہے، اپنے دادا کی ساری صفات کا حامل ہے، کیوں؟ اس کے صلب میں نور محمد بھی ہے، نور علی بھی ہے، نور حیدر کرار بھی ہے، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ بچایا، اب فہر کے بیٹے غالب، اب اس کے بعد بات کل سے شروع کریں گے، زندگی رہی ابھی یہیں تک، پتہ چل گیا دو ان ہستیوں کا، کئی ہستیوں کا، لیکن دو خاص طور پہ دو ہستیوں کا ذکر کیا جن کا لقب پڑا قریش، ایک نظر اور ایک جناب فہر ابن مالک ابن نظر ابن کنانہ، شاجرہ اوپر تک جیسے ہم نے پڑھا، وہیں تک، اس تک جانا ہے، عدنان تک، اس کے آگے نہیں جانا۔ جناب عدنان ابن عدد قیدار کی اولاد میں، قیدار جناب اسماعیل کے فرزند۔ تو جب بھی ایسا وقت پڑا تو جو حقیقی وارث تھے وہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کر میدان میں آئے، اپنے جگر کے ٹکڑوں، اپنے بیٹوں کو، اور بھی مثالیں دیں گے۔ زندگی رہی تو یہ نہیں کہ دوسرے کے بچوں کو بھیج دیا جائے، ان کو مروا دیا جائے، کئی دفعہ ایسا ہوا۔ چھوٹا سا اشارہ کر دوں پھر آگے بڑھوں گا، غدیر میں بھی ایسے ہی ہوا تھا بھائی، ظاہر ہے 124,000 لوگ کے ہر قسم کے تھے، سب کے سب ہر بات پہ راضی تھوڑی ہوتے تھے، تو سب جانتے ہیں، احباب تمام علماء جانتے ہیں کہ ہر بات میں سب کا اتفاق نہیں ہوتا تھا، کسی بھی زمانے میں حضور کے سامنے بھی اختلاف ہو جاتا تھا آپس میں، ان کا وہاں بھی اختلاف تو ہوا ہوگا نا، سب کو علی اچھے تھوڑی لگتے تھے، ثبوت یہ ہے کہ آج بھی اچھے نہیں لگتے کچھ، سب کو علی تھوڑی اچھے، لیکن پہلے کیا کیا، ٹیسٹ کیس، ٹیسٹنگ کیس، کسی اور کو بھڑکا کے بھیجا آگے، تو جا پوچھ، کیسے پتہ چل جائے گی کیفیت، جو بھی ہوگا وہ پوچھنے گیا، پوچھنا مہنگا پڑ گیا، عذاب طلب کر لیا، عذاب آ گیا، ادھر اس پہ عذاب آیا، ادھر سب لائن میں کھڑے ہو گئے، بس کافی ہے، پہنچا یا نہیں پہنچا ایسی میری ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادھر عذاب آیا، ادھر سب لائن صف بنا کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ حضور نے حکم دیا تھا کہ ہر آدمی آ کے مبارکباد دے گا علی کو، ٹھیک ہے۔ خیر جناب، بات یہاں پہ ختم ہو گئی، آج کی بات یہ ہم نے کہا کہ ہمیشہ ایسے لوگ رہے کہ دوسروں کے بچوں کو مرواؤ، ان کو بھیجو، لیکن اہل بیت جہاں جہاں یہ نور رہا ان لوگوں نے اپنے بچوں کو آگے رکھا، ہر میدان میں آگے رکھا۔ ابو طالب نے، شعب ابی طالب میں ہر رات بستر بدل بدل کے کبھی جعفر کو سلایا، کبھی طالب کو سلایا، کبھی عقیل کو سلایا، سب سے زیادہ جسے سلایا اس کا نام ہے علی، تاکہ اگر اندھیرے میں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن حملہ کرے تو میرا بھتیجا اللہ کا رسول کہیں ماں مبادہ قتل نہ کر دیا جائے، میرا بچہ قتل ہو جائے، میرے بچے قتل ہو جائے، میرے بچے قتل ہو جائے۔ جو ان کریکٹرز کو، ان کرداروں کو جانتا ہے نا، اس کی سمجھ میں آئے گا کہ کربلا میں ہر ماں کی یہ خواہش کیوں ہے کہ میرے بچے قتل ہو جائیں، فاطمہ کا لال بچ جائے۔ ہر ماں کی خواہش کیوں ہے کہ میرے بچے قتل ہو جائیں، فاطمہ کا لال بچ جائے۔ یہی نصیحت ہے جو زینب اپنے بچوں کو کر رہی ہے، دیکھو میرے بچوں، میرے شہزادوں، تمہارے بابا نے اختیار دیا تھا نا مجھے، جیسے حالات ہوں ویسا عمل کیا جائے، یہ اتنا بڑا لشکر دیکھ رہے ہو، تمہارے ماموں کو قتل کرنے کا در پہ ہے، تمہارے ماموں کو قتل کرنا چاہتا ہے، صبح لاج رکھ لو میری اور قربان ہو جاؤ۔ اور دونوں بچے ماں کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے، اور ماں کا عالم یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں بچوں کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، بچوں نے ماں کے ہاتھ تھام کر عہد و پیمان کیا، مادر گرامی بس صبح ہونے دیجیے، اجازت دلوانا آپ کا کام، اور میدان میں بدر احد کے نقش و نگار کھینچ دینا ہمارا کام۔ خوش ہو گئی ماں، خوش ہو گئی ثانیہ زہرا۔ اچھا میرے بچوں دیکھو، تین نصیحتیں کر رہی ہوں، دھیان رکھنا۔ ایک تو دیکھو، خبردار پانی کے قریب نہ جانا، پانی نہ پینا۔ دیکھ رہے ہو نا، حسین کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، بچوں نے عہد و پیمان کیا۔ دیکھو بچوں، کوشش کرنا یہ ابن سعد مارا جائے، لشکر کا سردار، اس پہ حملہ کرنا، یہ مر جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی، میرا بھائی بچ جائے گا۔ اور دیکھو تیسری بات، دونوں ساتھ رہنا، جدا نہ ہونا ایک دوسرے سے، طاقت بڑھی رہے گی۔ بچوں نے عہد و پیمان کیا، صبح ہو گئی، زینب نے کہا تھا سب سے پہلے جانا، لیکن ثانیہ زہرا دیکھ رہی ہیں کہ زوال ہو گیا، ظہور ہو گئی، اونو محمد اب تک زندہ ہیں، بار بار اعلان ہوتا ہے فلاں کا لاشا آیا، فلاں کا لاشا آیا، فلاں کا لاشا آیا۔ زینب نے جناب فضا سے کہا، فضا ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لا۔ فضا کا پیغام پہنچا، دونوں شہزادے آئے، ماں کے چہرے پر غیظ کے آثار، غصے کے آثار، اپنے ہاتھ جوڑ لی، دست بستہ، مادر گرام ہم پہ ناراض نہ، ہم پہ ناراض نہ۔ ثانیہ زہرا فرماتی ہے، کیوں نہیں، رات کو ساری باتیں ہوئی تھی، میں نے تم سے کہا تھا سب سے پہلے میدان میں جانا ہے، اب تک زندہ ہو، کس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ میرا بھائی قتل کر دیا جائے، پھر جاؤ گے میدان میں؟ دونوں بچے پھر لرستے لہجے میں کہتے ہیں، مادر گرامی آپ ہم پہ غصہ نہ ہو، ہم کتنی بار جا چکے ہیں مامو جان کی خدمت میں، مگر مامو ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہے میدان میں جانے کی۔ ختم ہو گیا غصہ زینب کا یہ سن کے۔ اچھا میرے بچے، یہ بات ہے، میں اجازت دلواتی ہوں تمہیں، فضا ذرا ماں جائے کو میرا سلام کہہ دے۔ جناب فضا ثانیہ زہرا کا پیغام لے کر آئی، حسین خیمے میں داخل ہوئے اور منظر دیکھتے ہی سمجھ گئے، بہن نے سلام کیا، بھائی نے جواب دیا، حسین فرماتے ہیں کہ زینب اگر ان دونوں کو اجازت دینے کے لیے بلوایا ہے تو میں انہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ارے بھلا بتائیے، کبھی کوئی بھائی اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ سکتا؟ بھلا کوئی بھائی اپنی ہی بہن کی گودی اجاڑے گا؟ مگر ثانیہ زہرا کہتی ہیں، بھیا ایسا نہ کہو، بھیا ایسا نہ کہو، بھیا میری مجبوری میں تو دیکھیے، اگر قیامت کے دن ماں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا زینب اپنے بچوں کو بچا لیا، میرا حسین قربان ہو گیا، پھر میں کیا جواب دوں؟ انہیں نہ روک بھیا، انہیں نہ روکیے، انہیں جانے دیجئے میدان۔ اس طرح زینب نے اپنے شہزادوں کو اجازت دلوائی، دونوں شہزادے سج دھج کے باہر نکلے، باغ تھامی ایک کی، علی اکبر نے ایک کی، عباس نے، حسین نے، باری باری دونوں کو سوار کرایا۔ جناب عباس نے اپنے دونوں بھانجوں کو دیکھا اور کہا، میرے بچوں، میرے شیروں، ذرا دھیان سے جنگ کرنا ہے۔ مسکرا کے بچے کہتے ہیں، آپ ہی کے تو شاگرد ہیں مامو جان، آپ ہماری جنگ دیکھیے گا۔ دونوں شہزادے میدان میں پہنچے، اپنا تعارف کرایا، جس نے علی کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، جس نے جعفر طیار کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، آؤ ہمارے مقابلے پر، ہم جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے۔ دو دو تین تین کر کے جب تک آتے رہے نا، جہنم واصل ہوتے رہے۔ حملہ عام کا حکم دیا ابن سعد نے، حملہ کرو ورنہ پورا لشکر کاٹ کے پھینک دیں گے یہ دونوں۔ لشکر نے چاروں طرف سے حملہ کیا اور علی کے شیروں نے بھی حملہ کیا، اور یہ دو شہزادے زینب کے سپاہیوں کو دھکیلتے ہوئے ابن سعد کے خیمے تک پہنچ گئے۔ ماں کی وصیت یاد ہے نا، یہ ملون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگا، چلاتا جاتا ہے گھیرو ان کو، اگر قریب نہیں جا سکتے تو دور سے تیروں کا میں برسا دو. اب قریب آ کے کوئی نہیں لڑ سکتا، دور سے تیروں کا میں برس رہا ہے. آخر دونوں شہزادے تیروں سے چھلنی ہو گئے. جب دیکھا لشکر نے کہ اب لڑنے کی طاقت نہ رہی دونوں میں، تو اب حملہ کیا، دستوں پہ دستے، رسالوں پہ رسالے حملہ آور ہوئے، اور دونوں شہزادوں نے بہت کوشش کی ساتھ رہنے کی، مگر ساتھ نہ رہ سکے. درمیان میں لشکر حائل ہو گیا، درمیان میں لشکر حائل ہو گیا، اون محمد کو، محمد اون کو آواز دیتا رہ گیا. چھوٹا بھائی گرا، گرتے گرتے آواز دی، بھائی میری خبر لے، مگر بڑا بھائی خود جواب دینے کی صورت حال نہیں ہے اس کی. جب بڑا بھائی گرنے لگا تو پھر آواز دی، یا خالہ ہو ادرکنی، اے مامو جان ہماری مدد کو پہنچیے، ہم نے اپنی جان قربان کی. حسین، عباس، علی اکبر دوڑے میدان کی طرف، دونوں شہزادوں کو اٹھایا. فضا نے خبر دی، بی بیو ثانیہ زہرا کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، زینب کے شہزادے آ رہے ہیں. بی بیاں پرسا دینے کے لیے جمع ہیں، زینب سجدہ شکر میں ہے. پروردگار اس کنیز کی یہ قربانی قبول کر لے. عباس، حسین دونوں شہزادوں کو لیے ہوئے داخل ہوئے، بی بیاں گریا کر رہی ہیں. زینب نے دیکھا دونوں شہزادوں میں کچھ جان باقی ہے، فضا سے کہا، فضا کچھ ایسا اہتمام ہو جائے کہ میں اپنے بچوں سے تنہائی میں کچھ بات کر لوں. اہتمام ہوا، منظر وہی شب عاشور کا ہے. زینب درمیان میں بیٹھی، ایک طرف اون، ایک طرف محمد، ایک ہاتھ اون کے سینے پر، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر. مگر آج اب اس وقت بچوں میں اتنی طاقت نہیں، اتنا خون بہ چکا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں کہ ماں کے ہاتھ کو تھام لیں. دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے ثانیہ زہرا فرماتی ہے، میرے شیرو کس حال میں ہو، میرے بچوں کس حال میں ہو؟ بڑے بھائی نے آنکھیں کھول کر کہا، ماں، اب ماں آپ راضی تو ہو گئی نا، ہم ابن سعد کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ ملون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگ گیا. چھوٹا بھائی کہتا ہے، اماں دودھ تو بخش دیا نا، خدا گواہ ہے ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. ارے زینب علی کی بیٹی ہے، عصر عاشور کے بعد کبھی علی بنے گی، کبھی حسین بنے گی، کبھی عباس بنے گی، سب کچھ ہونے کے باوجود زینب ماں بھی تو ہے نا اون محمد کے. بس اپنے شہزادوں کی جو یہ گفتگو سنی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. زینب کبھی سر پٹکتی ہے محمد کے سینے پہ، کبھی اون کے سینے پہ، فریاد بلند کر کے کہتی ہے، میرے بچوں میں راضی ہو گئی، تم نے مجھے میری ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں اپنا دودھ بخش دیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.